كيفا. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے. ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک ایک مومن کی کرامت یہ ہے کہ اس کا لباس پاکیزہ ہو اور وہ تھوڑے پر بھی قناعت کرے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کو خوف زدہ نہیں کرتا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ نساء کی آیات 75-76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے جھوٹ. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک سب سے بدترین شخص وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اس کے بعد پروگرام صبح امید آپ سماعت فرمائیں گے، اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. سامعین، بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پہ کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہوتا. اس پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا. تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. یورپی ٹرائیکا نے جس معاہدے پر عمل نہیں کیا اس کی بنیاد پر اس کو کسی اقدام کا حق نہیں. اقوام متحدہ، سلامتی کونسل اور یورپی یونین کے نام ایران کے وزیر خارجہ کا مکتوب. اپنے پاکستانی ہم منصب کے ساتھ ایران کے وزیر داخلہ کی ٹیلیفونی گفتگو. پاکستان میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ، ہر قسم کے تعاون اور مدد کے لیے آمادگی کا اعلان. ہندوستان کو پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کا ہنگامہ خیز آغاز سب سے پہلے پہلگام دہشت گردانہ حملے اور آپریشن سیندور پر بحث کرائی جائے، اور غزہ میں صہیونیوں کے وحشیانہ جرائم اور فلسطینیوں کی مظلومانہ نسل کشی پر خاموشی امت اسلامیہ کے لیے باعث شرم ہے، یمن کے عوامی رہنما الحوثی کا خطاب۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اقوام متحدہ، سلامتی کونسل اور یورپی یونین کے نام خط میں واضح کیا ہے کہ یورپی ٹرائیکا نے جامع ایٹمی معاہدے کی کبھی پابندی نہیں کی ہے، بنابری اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا سہارا لے کر وہ کوئی اقدام کرے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا کے ایکس پیج پر اطلاع دی ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، سلامتی کونسل کے چیئرمین اور یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی انچارج کے نام ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو جے سی پی او اے کے تحت اس نے بیک میکانزم فعال کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود کبھی اس معاہدے کی پابندی نہیں کی ہے۔ سید عباس عراقچی نے لکھا کہ یورپی ٹرائیکا نے نہ صرف یہ کہ جامع ایٹمی معاہدے کی پابندی نہیں کی، بلکہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکہ اور صہیونی حکومت کے حملوں کی حمایت بھی کی ہے، جو اس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی بھی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یورپی ٹرائیکا میں شامل ممالک نے جے سی پی او اے کی مسلسل خلاف ورزی کر کے معاہدے میں اپنی رکنیت پر سوالیہ نشان لگا چکے ہیں، بنابراین انہیں اس معاہدے کے تحت سلامتی کونسل کی منسوخ شدہ قراردادوں کو بحال کرنے کا قانونی حق نہیں ہے۔ سید عباس عراقچی نے واضح کیا کہ 2018 میں امریکہ کے اس معاہدے سے نکل جانے کے بعد ایران نے جے سی پی او اے کے طے کردہ طریقہ کار کے مطابق قانونی مراحل پورے کیے جانے، اس کے معاہدے کی دفعہ 36 پر عمل کرتے ہوئے تدریجی طور پر وہ جوابی اقدامات انجام دیے جس کو خود معاہدے میں اس کو حق دیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے لکھا ہے کہ یورپی ٹرائیکا کو اپنی 20 اگست 2020 کی اس تجویز پر عمل کرنا چاہیے کہ ہر اس اقدام سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے جس سے سلامتی کونسل میں اختلافات کو ہوا ملے اور اس کی کارکردگی پر منفی اثرات مرتب ہوں۔ پاکستانی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر داخلہ نے پاکستانی وزیر داخلہ کو ٹیلی فون کر کے پاکستان میں حالیہ سیلاب میں ہونے والے نقصان پر افسوس اور پاکستانی عوام اور حکومت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستانی وزارت داخلہ کے تعلقات عامہ کی رپورٹ کے مطابق سید محسن نقوی نے اسکندر مومنی سے ٹیلی فونی گفتگو میں اسلامی جمہوریہ ایران کی حمایتوں کی قدردانی کی ہے۔ ایران کے وزیر داخلہ نے پاکستان میں حالیہ بارشوں، سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں اور متعدد افراد کے جان کی بازی ہارنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تاکید کی کہ مشکل کی اس گھڑی میں ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور سیلاب سے متاثرہ افراد کو ہر طرح کی امداد پہنچانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستانی وزارت داخلہ نے کہا کہ دونوں ممالک کے وزراء نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے دورے پاکستان کے ایجنڈے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے اسمبلی میں سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے 11 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ بیلٹ باکس میں بند ہو گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے ہونے والے الیکشن کے لیے کے پی اسمبلی کے جرگہ ہال کو الیکشن روم بنا دیا گیا تھا اور سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ہندوستان میں پارلیمنٹ کا مانسون سیشن ہنگامہ خیز انداز میں شروع ہوا۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کے پہلے ہی دن ایوان بالا راجیہ سبھا میں کانگریس پارٹی نے پہلگام دہشت گردانہ حملے اور آپریشن سیندور پر بحث کے لیے تحریک التوا کا نوٹس دے دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں یہ نوٹس رینوکا چودھری نے دیا، جنہوں نے کہا کہ پہلگام دہشت گردانہ حملہ اندرونی سلامتی میں سنگین کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے، اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے۔ راجیہ سبھا میں کانگریس پارٹی کے ہی رکن رندیپ سرجیوالا نے مطالبہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں سب سے پہلے پہلگام دہشت گردانہ حملے اور آپریشن سندور پر بحث ہونی چاہیے۔ دوسری جانب پارلیمنٹ کے ایوان زیر لوک سبھا میں اسپیکر اوم برلا نے ارکان پارلیمان سے اپیل کی ہے کہ ایوان میں شورغل اور ہلڑ ہنگامے سے پرہیز کرتے ہوئے تعمیری اور صحت مند جمہوری انداز میں بحث کریں۔ ہندوستان میں سپریم کورٹ نے سیاسی تنازعات میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی کے سے کام لیے جانے پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے ای ڈی سے جڑے دو معاملات کی سماعت کے دوران یہ سخت ریمارکس دیے ہیں کہ سیاسی لڑائیوں میں ای ڈی کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے چیف جسٹس بی آر گوگوئی نے کرناٹک کے وزیر اعلی سدارامیا کی اہلیہ بی ایم پاروتی کو راحت ملنے کے خلاف اپیل اور وکیلوں کو بھیجے گئے ای ڈی سمن کے معاملے کی سماعت کے دوران یہ سوال کیا کہ کیا سیاسی لڑائیوں میں ای ڈی کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کو ای ڈی کے حوالے سے سخت تبصرے پر مجبور نہ کیا جائے۔ بامبے ہائی کورٹ نے ممبئی ٹرین بم دھماکہ مقدمے میں تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے پانچ ملزمین کی پھانسی کی سزا غیر قانونی اور سات ملزمین کی عمر قید کی سزا کل عدم قرار دے دی۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق بامبے ہائی کورٹ نے لوکل ٹرین بم دھماکہ کیس میں نچلی عدالت کے فیصلے ملزمین کے حق میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق بامبے ہائی کورٹ نے ملزمین کے اقبالی بیان کو خارج کر دیا اور سرکاری گواہوں کی گواہی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت میں پانچ ملزمین کی پھانسی اور سات کی عمر قید کی سزا کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے حکم دیا ہے کہ اگر ملزمین کے خلاف کوئی اور کیس نہیں ہے تو انہیں فوراً رہا کیا جائے۔ قابل ذکر ہے کہ ممبئی کی مکوکا کی خصوصی عدالت نے ممبئی لوکل ٹرین میں دھماکے کے مقدمے میں پانچ ملزمین کو پھانسی اور سات کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ واضح رہے کہ 11 جولائی 2006 کو ممبئی کے لوکل ٹرین میں بم کے ساتھ دھماکے ہوئے تھے، جن میں 189 افراد ہلاک اور 827 زخمی ہوئے تھے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے رہنما عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں پر جو گزر رہا ہے وہ ایک حقیقی انسانی المیہ ہے، اور غزہ کے عوام پر مظالم کے توڑے جانے والے پہاڑ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا سنجیدہ خطرہ ہیں۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے رہنما عبد الملک بدر الدین الحوثی نے آسمان ولایت و امامت کے چوتھے درشنا ستارے فرزند رسول حضرت امام زین العابدین السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں بھوک سے چھوٹے بچوں کی ہونے والی شہادت کے المناک مناظر سب سے بڑھ کر تمام عرب قوموں اور پھر سارے مسلمانوں کے لیے شرمناک اور ان کے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکا ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ یمنی عوام نے جب سے غزہ کے خلاف جارحیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے فلسطینی عوام کی حمایت میں اپنے دو ٹوک موقع پر تاکید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن نے غزہ کے عوام کی حمایت میں مقبوضہ فلسطین پر مسلسل حملے کیے، جبکہ فلسطینیوں کی حمایت کرنے پر یمن کو ہزاروں بار جارحیت کا نشانہ بنایا گیا اور اس کا محاصرہ مزید تنگ تر کر دیا گیا۔ عبد الملک حوثی نے کہا کہ یمنی عوام غزہ کی حمایت میں فوجی اور سماجی شعبوں سمیت تمام شعبوں میں اپنی کاروائیاں جاری رکھیں گے اور فلسطینیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ غزہ میں مظلوم فلسطینی عوام کے قتل عام اور وحشیانہ نسل کشی میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر صہیونی جارحیت میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 134 فلسطینی شہید اور 1155 زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے اسی طرح اعلان کیا ہے کہ انسان دوستانہ امداد حاصل کرنے کی
کوشش کے دوران 99 فلسطینی شہید اور 650 دیگر زخمی ہوئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ انسان دوستانہ امداد حاصل کرنے کی کوششوں میں اب تک 1021 فلسطینی شہید اور 6511 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 18 مارچ 2025 سے اب تک 8196 فلسطینی شہید اور 30094 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ اسی طرح غزہ کی وزارت صحت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت میں تک مجموعی طور پر 59,029 فلسطینی شہید اور 142,135 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کے خلاف گولہ باری اور فضائی حملوں کا سلسلہ ایسی حالت میں جاری ہے کہ اس علاقے میں بھوک مری بڑھتی جا رہی ہے اور بھوک سے شہید ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ غزہ کے خلاف وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اس علاقے میں انسانی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ غزہ میں بھوک مری بڑھتی ہی جا رہی ہے، بھوک سے شہید ہونے والوں کی تعداد میں بھی بدستور اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس درمیان غزہ کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھوک کی شدت سے شیرخوار بچوں کی شہادت کا سلسلہ تیز ہوتا جا رہا ہے اور صرف گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 3 شیرخوار بچے بھوک مری کا شکار ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی خوراک کے پروگرام نے اپنے قافلے پر چیک پوسٹ پار کرتے وقت حملہ ہونے کی خبر دی ہے، جبکہ امداد رسانی کے مراکز بھی بدستور صہیونی جارحیت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ ترکیہ، اردن، عراق اور لیبیا سمیت افریقہ اور مغربی ایشیا کے متعدد ممالک میں غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے ہوئے ہیں۔ عرب جرنل ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق یہ مظاہرے غزہ کے باشندوں کی نسل کشی اور بھوک کے سلسلے میں عرب حکومتوں کی کوتاہی، منفی رویے اور صہیونی حکومت کے ساتھ ان کی ساز باز کے خلاف نفرت کے زیر عنوان کیے گئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ان کے در صدا سے پہلے، بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی دعا سے پہلے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، شان محبوب رضا سے پہلے ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر نام شفایاب دوا سے پہلے ہوا بیمار شفایاب دوا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب سے پہلے ذکر حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول ذکر حق بھی بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے بھرنے والا ہے میری عمر کا پیمانہ ریاض بھرنے والا کاش جا پہنچوں مدینے میں قضا سے پہلے
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے سامعین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا حسین ہے اسے پہچانو لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید
اے مار کر قوت اسلام کے جوہر چھ ماہ کی مدت میں قیامت کے برابر ننھے سے مجاہد علی اصغر علی اصغر ننھے سے مجاہد علی اصغر علی اصغر مقصد تھا تھا ولادت کا فقط کار شہادت. یہ بات ہوئی اور کسی کو نہ میسر. یکتا ہے تیری خون میں ڈوبی ہوئی تصویر. تاریخ دکھاتی نہیں ایسا کوئی منظر. بابا کے سب انداز ہیں دادا کے طریقے. اے مار کے قوت اسلام کے جوہر. چھ ماہ کی مدت میں قیامت کے برابر. ننھے سے مجاہد علی اصغر علی اصغر. ننھے سے مجاہد علی اصغر علی اصغر. مقصد تھا ولادت کا فقط کار شہادت. یہ بات ہوئی اور کسی کو نہ میسر. یکتا ہے تیری خون میں ڈوبی ہوئی تصویر. تاریخ دکھاتی نہیں ایسا کوئی منظر. بابا کے سب انداز ہیں دادا کے طریقے.
سامعین، دنیا کے گوشے گوشے میں فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جانساروں کی عظیم قربانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. ایک طرف عاشقان حسینی آنسوؤں کے نذرانے کے ساتھ مصروف نوحہ بکا ہیں، تو دوسری جانب دشمنان اسلام حسینی مشن کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں. لیکن تاریخ شاہد ہے کہ مٹانے والے خود مٹ گئے، حکومتیں ختم ہو گئیں، مگر کربلا آج بھی زندہ ہے اور ہر سال اس غم میں نکھار پیدا ہو رہا ہے. کیونکہ حسین مظلوم نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر اسلام کو مٹنے نہیں دیا، اور آج کائنات میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی ہے، یا حسین یا حسین. دیکھنے والوں نے دنیا میں کہیں دیکھا ہے، تیغ کے سائے میں سجدہ بھی ادا ہوتا ہے. دست شبیر پہ ایک ننھا سا بچہ آ کر رن میں سر مار کے کرب و بلا کرتا ہے. رات دو زخم کٹی صبح کو جنت لے لی، ایسا قسمت کا دھنی کوئی کہیں دیکھا ہے. جس میں گہوارے بے شیر ہے کہتی تھی رباب، ہائے قسمت کے وہ خیمہ بھی تیرا جلتا ہے. درمیاں لاشے کے کہتی تھی سکینہ رو کر، کوئی بتلائے کہاں بابا میرا سوتا ہے. سامعین، سن 60 ہجری قمری میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو عراق کا سفر درپیش ہوا، اس وقت سید سجاد علیہ السلام بھی حسینی کاروان کے ہمراہ تھے، نہیں معلوم راستے میں یا کربلا پہنچنے کے بعد کہاں بیمار ہوئے، اور 10 محرم الحرام سن 61 ہجری قمری کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر اس قدر بیمار تھے کہ اٹھنا بیٹھنا محال تھا، اور یقین ہے کہ 7 محرم سے پانی بند ہونے کے بعد تمام لوگوں کے ہمراہ سید سجاد علیہ السلام بھی پیاسے تھے۔ ایک ایسے بیمار کے لیے تکلیف قابل تحمل نہ تھی۔ عاشور کے دن کئی مرتبہ آپ غش کے عالم میں رہے، اسی لیے کربلا کے جہاد میں اس طرح شریک نہ ہو سکے جس طرح آپ کے دیگر بھائی شریک ہوئے۔ خالق کائنات کو سید سجاد علیہ السلام کا امتحان دوسری طرح لینا تھا۔ وہ حسین علیہ السلام کے بعد لٹے ہوئے قیدیوں کے قافلہ سالار بننے والے تھے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، ادھر ظالموں نے خیام اہل بیت علیہ السلام کی طرف رخ کر دیا اور خیموں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اس وقت اہل حرم خیام میں تھے، لیکن پھر انہی خیموں میں آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے۔ اس وقت سید سجاد علیہ السلام کا کیا عالم تھا، اس کے اظہار کے لیے کسی زبان یا قلم کو الفاظ ملنا غیر ممکن ہے۔ مگر کیا کہنا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت کا، کہ جنہوں نے اس بیماری، اس مصیبت اور اس مصیبت کے عالم میں بھی عبادت کی شان میں فرق نہ آنے دیا۔ آپ نے شام غریبہ نماز فریضہ کے بعد سجدہ معبود میں خاک پر سر رکھ دیا اور پوری رات سجدہ شکر میں گزار دی، اور سجدے میں یہ کلمات زبان پر جاری تھے: کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو حق ہے یقیناً حق ہے، کوئی معبود نہیں سوائے ایک اللہ کے، ایمان اور سچائی کی روح سے کوئی معبود نہیں سوائے ایک اللہ کے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں بندگی اور نیاز مندی کے ساتھ۔ 11 محرم الحرام کو دشمن کی فوج کے سالار نے اپنے کشتوں کو جمع کیا اور ان پر نماز پڑھ کر دفن کیا، مگر حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو اسی طرح بے گور و کفن زمین کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر چھوڑ دیا۔ یہ منظر حضرت امام سجاد علیہ السلام کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ جب آپ اس مقتل سے گزر رہے تھے تو حالت یہ تھی کہ قریب تھا کہ روح جسم سے جدا ہو جائے گی۔ آپ کو اس کا صدمہ تھا کہ اپنے بابا اور دوسرے عزیزوں کو دفن نہ کر سکے، کیونکہ دشمنوں نے آپ کے ہاتھوں میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑی ڈال رکھی تھی اور کربلا سے کوفہ لے جا رہے تھے۔ وہ منظر بھی کتنا دل خراش تھا جب خاندان رسول کا لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں پہنچا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام محسوس کر رہے تھے کہ یہ وہی کوفہ ہے جہاں ایک وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حاکم تھے اور حضرت زینب اور ام کلثوم سلام اللہ علیہا شہزادیاں، مگر آج اسی کوفے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان مقید کھڑا ہے۔ سید سجاد علیہ السلام ایک باعظمت انسان کی طرح انتہائی صدمے اور تکلیف کے باوجود بھی ایک کوہ وقار بنے ہوئے خاموش کھڑے تھے۔ ابن زاد نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ علی ابن الحسین۔ اس نے کہا کیا اللہ نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا وہ میرے ایک بھائی علی تھے جنہیں تیرے ساتھیوں نے قتل کر دیا۔ اس بدبخت شقی نے کہا نہیں بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ پھر امام علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ یتوفل انفس حین موتہا، یعنی اللہ ہی موت کے وقت قبض روح کرتا ہے، اور اللہ کا قبض روح کرنا یہ الگ بات ہے جو سب کے لیے ہے۔ ابن زیاد غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہا تم میں اب بھی مجھ کو جواب دینے اور میری بات رد کرنے کی جرأت ہے، اور پھر فوراً ہی قتل کا حکم دے دیا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا دوڑ کر اپنے بھتیجے سے لپٹ گئیں اور کہا کہ اے ظالم، اس سے پہلے مجھے قتل کر دے۔ سید سجاد علیہ السلام نے کہا پھوپھی رہنے دیجئے اور مجھے ابن زیاد کا جواب دینے دیجئے۔ پھر آپ نے حیدری انداز میں فرمایا ابن زیاد، تو یہ سمجھا تھا کہ کربلا میں آل محمد کے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر سید سجاد کے دل میں موت کا خوف سما گیا ہوگا اور قتل کی دھمکی سے سہم جائیں گے، مگر حسین علیہ السلام کے بہادر فرزند نے تیور بدل کر فرمایا کہ او ملعون، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، کیا ابھی تک تجھے نہیں معلوم کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری فضیلت ہے؟ یہ وہ نورانی کلمات تھے جنہوں نے ظالم کو سر کو جھکا دیا، حکم قتل ختم ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ حسین علیہ السلام کی شہادت سے ان کی اولاد اور اہل حرم پر کوئی خوف نہیں چھایا، بلکہ قاتل اس خاندان کے صبر و استقلال کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 31 تیر، 26 محرم الحرام اور 22 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اکتیس تیر سن 1334 ہجری شمسی کو معاصر ایرانی تاریخ کے ایک سینئر سیاستداں احمد قوام السلطنہ کا انتقال ہوا۔ قوام السلطنہ نے قاجاری بادشاہ ناصر الدین شاہ کے دور میں دفتری ملازمت شروع کی تھی اور بعد میں وزیر اعظم کے دفتر کے انچارج بنے۔ وہ مجموعی طور پر 5 مرتبہ وزیر اعظم بنے، نیز سیستان و خراسان صوبوں کے گورنر بھی رہے۔ قوام السلطنہ سید ضیاء الدین طباطبائی کے بعد 2 مرتبہ وزیر اعظم بنے، لیکن اس دور کے وزیر دفاع رضا خان پہلوی کے خلاف سازش کے جرم میں جیل میں بند ہوئے۔ قید سے رہائی کے بعد وہ یورپ چلے گئے، کچھ برسوں کے بعد ایران واپس آئے، لیکن رضا خان پہلوی کے دور سلطنت میں سیاست اور سرکاری امور سے دور رہے۔ رضا خان کی معزولی کے بعد وہ 1324 اور 1331 ہجری شمسی میں پھر وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ سن 1331 ہجری شمسی میں شاہ ایران اور وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، تو شاہ نے ڈاکٹر مصدق کے سامنے ایک طاقتور حریف کے طور پر قوام السلطنہ کو وزیر اعظم نامزد کیا، لیکن 4 دن بعد آیت اللہ کاشانی کی قیادت میں چلنے والی عوامی تحریک کے دباؤ پر ان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اس کے بعد ایک عرصے تک قوام السلطنہ روپوش رہے، پارلیمنٹ نے ان کی جائیداد کی قرقی کا آرڈر دیا۔ 26 محرم الحرام سن 1023 ہجری قمری کو معروف ایرانی فقیہ اور دانشور شیخ عبداللہ تستری نے وفات پائی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دینی علوم میں مہارت حاصل کی اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد شیخ عبداللہ تستری اصفہان کی دینی درسگاہ میں تدریس کے شعبے سے منسلک ہو گئے۔ ان کے حلقہ درس میں بڑی تعداد میں علماء و فضلاء شرکت کیا کرتے تھے۔ شہرہ آفاق عالم دین علامہ مجلسی اور معروف فقیہ مرزا محمد نائنی آپ کے شاگردوں میں سے تھے۔ شیخ عبداللہ تستری نے متعدد تصانیف یادگار چھوڑی ہیں، جن میں خواص القرآن اور جامع الفوائد خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چھبیس محرم الحرام سن 1298 ہجری قمری کو ایرانی شاعر مرزا محمد حسین ادیب آزاد تبریز شہر میں پیدا ہوئے۔ اپنے زمانے کے رائج علوم حاصل کرنے کے بعد وہ عربی زبان و ادب سیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے شاعری کا آغاز کر دیا۔ ان کے دیوان کا نام ادیب آزاد ہے، اس میں غزلیں اور دیگر اشعار شامل ہیں۔ ان کی ایک اور کتاب کا نام گنجینہ ادب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے سے پہلے اور اپنے معاصر شعرا کا منتخب کلام یکجا کیا ہے۔ بائیس جولائی سن 1915 کو پہلی جنگ عظیم کے دوران اٹلی میں مشہور جنگ ایزونزو شروع ہوئی تھی۔ یہ جنگ اٹلی اور آسٹریا کی افواج کے درمیان اٹلی کے پہاڑی علاقے ایزونزو میں ہوئی تھی۔ یہ جنگ اسی سال 15 اگست تک جاری رہی اور 70,000 افراد مارے گئے، جن میں اکثر اطالوی تھے۔ اس کے باوجود ایزونزو جنگ کے آخر میں آسٹریا کو شکست ہوئی۔ بائیس جولائی سن 1961 کو فرانسیسی فوج نے تیونس کے شمال مشرق میں واقع ساحلی شہر بنزارڈ پر حملہ کیا اور اس طرح دونوں ملکوں میں شدید جنگ چھڑ گئی۔ 1956 میں فرانس کے قبضے سے تیونس کو آزادی ملنے کے بعد فرانس نے بنزرڈ شہر پر اپنا قبضہ باقی رکھا، لیکن تیونس کے عوام نے 750 افراد کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آخرکار اس شہر کو آزاد کر لیا، اور تیونس اور فرانس کے درمیان ہونے والی جنگ کا تیونس کی فتح کے ساتھ خاتمہ ہو گیا۔ اس کے دو سال بعد فرانس نے سرکاری طور پر بنزرٹ شہر سے پسپائی کا اعلان کر دیا۔ بائیس جولائی سن 2002 کو اس وقت جب غزہ پٹی کے ایک علاقے میں فلسطینی عورتیں اور بچے سو رہے تھے، صہیونی حکومت کی فوج نے F-16 طیاروں سے اس علاقے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں حماس کی فوجی شاخ عز الدین قسام بریگیڈ کے کمانڈر شیخ صلاح شہادہ اور 16 عام فلسطینی شہید اور 150 زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں 9 بچے بھی شامل تھے، اور شیخ صلاح شہادہ کے اہلیہ اور ان کی کم سن بچی بھی اس میں شامل تھی۔ شیخ صلاح 12 سال صہیونی حکومت کی خوفناک جیلوں میں گزارے تھے۔ بائیس 22 جولائی سن 2003 کو عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین کے دو بیٹے عدے اور قصے شمالی عراق کے شہر موصل کے نواح میں مارے گئے۔ صدام کے یہ دونوں بیٹے اپریل 2003 میں عراق پر امریکہ اور برطانیہ کے حملے اور قبضے کے بعد دیگر باسی حکام کی طرح بغداد سے بھاگ گئے تھے۔ قصے اور عدے کی خفیہ پناہ گاہ کے بارے میں ان کے نزدیکی افراد نے مخبری کی، جس کے بعد چاروں طرف سے امریکی فوج نے ان کا محاصرہ کر کے کارروائی کی، جس کے نتیجے میں دونوں مارے گئے۔ صدام کے دونوں بیٹے عدے اور قصے حکومت کے اعلی عہدوں پر بھی رہے تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ یادوں کے جھروکے پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائے گی، تو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تنسى تدع لي ذنبا إلا غفرته ولو غما إلا أذهبته ولو عدوا إلا دفعته بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أول سخطه وأستجلب كل محبوب أول رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ہم خدا کے لیے ہے اور ہم اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے، اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں. بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے، جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے. میں ہر جابر، بدکار اور ظالم حکمران اور قوی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں. اے ماں، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے، اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا. اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے، اور میری آخرت کو سوار دے، کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے، اور وہ پس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے، اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے. اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، جو نبیوں کے خاتم ہیں اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما، اور منگل کے یوم مجھے تین چیزیں عطا کر. میرا ہر ایک گناہ بخش دے، اور میرا ہر رنج دور کر دے، اور میرے ہر دشمن کو مجھ سے ہٹا دے. خدا کے نام سے کہ جو بہترین نام ہے، اس کے نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے. میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں کہ جس کا آغاز خدا کا غضب ہے، اور ہر محبوب چیز کو چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز رضا الہی ہے. بس اے احسان کے مالک، میرا خاتمہ اپنی طرف سے بخشش کے ساتھ فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گران اوریدونکو السلام علیکم۔ دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاگ
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب